الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں امام الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوا کرتا ہے. سرکار اپنے ان امتیوں کو پسند فرماتے ہیں جو کثرت درود کی عادت بناتے ہیں. کسی نے تعصب کی بنا پر علامہ نبہانی علیہ رحمت اللہ الغنی آپ کے خلاف ایک رسالہ لکھا، اور یہ رسالہ پڑھنے کے لیے ایک ایسے بزرگ کو تحفے میں دیا جو اکثر دیدار رسول سے فیض یاب ہوا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے یہ رسالہ میرے گھر میں آیا، میرے آقا نے اس کے بعد کرم نہیں فرمایا. کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دفعہ میں نے خواب میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا. میں نے عاجزانہ خدمت اقدس میں فریاد پیش کی، آقا غلام سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ جس انداز میں پہلے نوازا کرتے تھے اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے، آپ نے نوازنا ہی چھوڑ دیا. نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف ترانی وعندک ھذا الکتاب الذی یطعن فیہ علی حبیبنا النبہانی. تیرے گھر میں وہ رسالہ رکھاؤ جس میں میرے پیارے نبہانی کے خلاف زبان درازی کی گئی ہو، اور میں تجھے آ کر اپنا دیدار کراتا رہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس رسالے کو گھر سے باہر نکالو. میں نے رسالے کو گھر کے صحن میں رکھا، نظر آتش کر دیا. جس دن اس رسالے کو اپنے گھر سے باہر نکالا، میرے کریم آقا، میرے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کی طرح کرم نوازی فرمانا شروع کر دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ نبہانی علیہ رحمت اللہ الغنی اس عظیم مقام پر کیسے پہنچے؟ اس کی ایک عظیم وجہ یہ تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، اور آپ نے باقاعدہ سے درود پاک کے فضائل پر سعادت الدارین کے نام سے ایک عظیم اور ضخیم کتاب تحریر فرمائی. تو آئیے ہم بھی اپنی عادت بنائیں کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بکثرت ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاء اللہ عز و جل جب جب نامے نامی اس میں گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ محبت کے پرکیف نظاروں میں گم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پورا درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیا ہی اچھا ہو یہ نیت بھی کر لیں، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے کریم آقا، اپنے محبوب آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی تک کے کئی احوال سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ آج کے سلسلے میں انشاء اللہ عز و جل پہلی وحی اعلان نبوت اور اس کے بعد کے کچھ احوال سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محو عبادت رہا کرتے تھے۔ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے حج کی سعادتیں حاصل کی ہوں، عمرے کی سعادتیں ان کا مقدر بنی ہوں، انہوں نے جبل نور کی زیارت کی ہوگی، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیم حرم محترم یعنی مسجد حرام سے کچھ فاصلے پر یہ جبل نور ہے، اور جبل نور کی انتہا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گاہ غار حرا اپنے جلوے آج بھی لٹا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے، عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ وہ غار ہے کہ جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے دادا جان جناب عبد المطلب یہ بھی محو عبادت رہا کرتے تھے، اور یہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس میں مختلف وجوہات تھیں اور مختلف حکمتیں تھیں، ان میں سے صرف دو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہاں عام طور پر آنا جانا نہیں ہوتا، تخلیہ مل جائے گا، علادگی مل جائے گی، خلوت اور تنہائی مل جائے گی، لوگوں کے آنے جانے اور شور و غوغا سے اور دیگر معاملات سے یکسر اپنے آپ کو بچا کے اللہ تعالی جل جلالہ کی پرسکون انداز میں عبادت کا ماحول میسر آئے گا۔ اور دوسری وجہ، اس غار میں بیٹھیں اور وہاں اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کریں تو ایک بڑا پیارا اور بڑا حسین اور دل نشین نظارہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا کہ وہاں سے اللہ تعالی جل جلالہ کا پاکیزہ گھر بیت اللہ بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو عبادت الہی کے لیے منتخب فرمایا۔ اس غار میں حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محو عبادت ہیں۔ یہیں اسی مقام پر سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو کئی نبیوں کے پاس آتے رہے، لیکن جس قدر ان کی آمد و رفت کا سلسلہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں رہا، اتنا کسی بھی نبی کے پاس جبریل امین کے حاضری کا سلسلہ نہیں ہوا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو جبریل امین بار بار حاضر بارگاہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری ہوتی ہے۔ سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اقرا، محبوب پڑھیے۔ سرکار جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, ماں نبی قارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں, ایک قرآن محبوب پڑھیے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں, ماں نبی قارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سید الملائکہ جبریل امین نے یہ عرض کا سلسلہ کیا, حضور پڑھیے. سرکار فرماتے ہیں, ماں نبی قارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس میں ایک لطیف نقطہ جو بعض حضرات نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں پڑھیے, سرکار فرماتے ہیں, ماں نبی قارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. مطلب یہ کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے مجھے معلم انسانیت اور معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے. اے جبریل, میں دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں, ان لوگوں کو ہدایت کا سبق اور معرفت الہی کا سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سب سے پہلی وحی تھی جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات مبارکہ یہ تھی جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. جبریل امین یہ کلمات سنانے کے بعد اور اللہ تعالی جل جلالہ کا یہ پیغام سنانے کے بعد چلے گئے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تشریف فرما ہوئے, اور جس وقت اپنے گھر میں آتے اس وقت قلب اطہر تیزی کے ساتھ دھڑکتا چلا جا رہا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلالت وحی کی وجہ سے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں. گھر میں پہنچتے ہیں اور ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو غار میں پیش آنے والا یہ سارے کا سارا واقعہ سناتے ہیں, اور ایک جملہ محبوب کی زبان پر ہے, زمیلونی, مجھے کمبل اڑا دو. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کمبل پیش کیا گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سارے کا سارا واقعہ سنا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غم نہ کیجئے, اللہ جل جلالہ کی قسم اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. یہ کہنے کے بعد ہماری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی چند خصوصیات کا بیان فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, انتہائی توجہ کے ساتھ ان خصوصیات کو سنیے گا اور دیکھتے چلے جائیے کہ اعلان نبوت سے پہلے, پہلی وحی سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کس طرح کی تھی. یہ تو بالکل پہلی وحی آئی نا, اور پہلی وحی کے نازل ہونے پر جبریل امین کے جانے کے بعد, حضرت خدیجہ کے پاس آنے کے بعد, حضرت خدیجہ نے خدمت اقدس میں یہ گزارشات پیش کی, کہتی ہیں, اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرمانے والے ہیں, آپ تو مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق اور انصاف کی خاطر ساری کی ساری مشکلات کو آپ جھیلنے والے ہیں. ان خصوصیات پر غور کیجیے اور دیکھیے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے آقا کی پیاری پیاری عادات کتنی پیاری اور کتنی حسین اور کتنی دل نشین تھی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, دوسروں کا بوجھ اٹھانا, مسکینوں اور مفلسوں اور حاجت مندوں کو کما کما کر کھلانا, مسافروں کی مہمان نوازی کرنا, اور حق اور انصاف کی راہ پر چلنا بھلے جتنی مشکلات جھیلنی پڑے. یہ کہنے کے بعد ہماری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ ابن نوفل یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس زمانے میں بھی، اس دور جاہلیت میں بھی اللہ کی توحید پر قائم تھے، شرک اور بت پرستی سے آپ بیزار تھے، اور اس بیزاری کی وجہ سے آپ نے مذہب نصرانیت کو اختیار کیا تھا. انجیل کا عبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ فرما رہے تھے. نکاحت زیادہ تھی، بڑھاپا بہت زیادہ تھا. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو جا کر ساری کی ساری کیفیت بیان کی. جب یہ ساری کیفیت سنتے ہیں، سرکار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بتائیے آپ نے کیا دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے احوال بیان فرمائے، وہ مبارک کلمات بھی ان کے سامنے ذکر کیے. یہ کلمات جبریل امین آئے اور مجھے سنا کر گئے. جس وقت ورقہ ابن نوفل نے یہ سارے کلمات سنے تو فرط محبت میں جھومنے لگے اور کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ ابن نوفل حسرت بھرے انداز میں کہتے ہیں کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانہ میں تندرست اور نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت بھی زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کیا کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکالے گی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ مختصر وقت میں اس موضوع کے کئی ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنیں، ورقہ ابن نوفل یہ ابھی سے ہی جان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ باتیں جو سابقہ کتابوں میں درج کی گئی تھیں ان کے کچھ احوال نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انہوں نے بیان کیے. پچھلے سلسلے میں آپ نے سنا وہ حیرہ راہب، وہ بھی حضور کی عظمت کے قصیدے گا رہا ہے. نستورہ راہب، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے. اور یہاں ورقہ ابن نوفل بھی وہ ساری کی ساری کیفیت بیان کر رہے ہیں. یہ سب دیکھنے سننے کے بعد وہی آیت کریمہ کا حصہ ذہن میں آتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. چہرہ دیکھتے ہیں، دو چار باتیں سنتے ہیں، تھوڑی دیر صحبت اقدس میں رہتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے دیدار کرتے ہیں، سرکار کی نشانیاں دیکھتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود تھا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس ملاقات کے بعد، ورقہ ابن نوفل سے ملاقات کے بعد، آپ اپنے دیگر عبادات کے معاملات کی طرف متوجہ ہوئے. کچھ دن تک یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، کچھ دن تک وحی نہیں اتری. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا محمد. آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. جب آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی بچھی ہوئی ہے، اور وہی فرشتہ یعنی جبریل امین علیہ السلام جو غار حرا میں آئے تھے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے. یہ منظر دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. آپ اپنے مکان عالی شان پر تشریف فرما ہوئے اور وہی جملہ ارشاد فرمایا، زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو. جب کمبل اڑا دیا گیا تو آیات مبارکہ نازل ہوئی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کمبل اوڑھنے والے، میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کلمات میں کتنی لذت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اوڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ اسی کیفیت کو بیان کر رہی ہے. اے کمبل اوڑھنے والے آپ تو لیٹ گئے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. اس پیغام میں, ان آیات مبارکہ میں اگر آپ غور کریں, سرکار کی اس کیفیت کا بیان ہے, سرکار کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم دے دیا گیا, اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا, کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا گیا, کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا اور بتوں کی آلودگی سے بچنے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا. ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب دعوت اسلام کے لیے چل پڑے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا پیغام لے کر چلے, اور اس پیغام کو آپ نے کس کس انداز میں, کہاں کہاں, کب کب پہنچایا. اگر اس سارے وعظ و تبلیغ کے انداز کو اور دعوت اسلام کو عام کرنے کے انداز کو ہم تین ادوار میں تقسیم کریں تو پہلا دور وہ ہے ابتدا کے تقریباً 3 برس. یہ دور وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت اسلام نہیں دی, سینہ بسینہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انتہائی رازداری کے ساتھ تبلیغ دین کا اور دعوت اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے. سب سے پہلے عورتوں میں ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لڑکوں میں سب سے پہلے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید ابن حارثہ, یہ ایمان لے کر آئے. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انداز محبت دیکھیے, آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے جس دن کلمہ پڑھا نا اسی دن سے ہی آپ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگ گئے. حضرت عثمان, حضرت زبیر بن عوام, جناب عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور حضرت ابو بکر کی انفرادی کوشش کا سلسلہ مزید جاری رہا. چند دنوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد, ارکم ابن ارکم, حضرت عثمان ابن مزعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ داخل اسلام ہوئے. اور یوں نیکی کی دعوت کا سلسلہ پھر مزید زور و شور کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. یہ پہلا دور ہے. دوسرا دور, ان 3 سالوں کے مکمل ہونے پر اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے صفا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہاں تشریف فرما ہو کر آپ نے خاندان قریش کو جمع کیا. جب قریش کے افراد حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان خاندان قریش والوں سے ایک سوال کیا. وہ سوال اپنے بارے میں تھا, اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا گیا. اے قریش والو, اے مکے والو, یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا تو یہ کہنے لگے کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, آپ تو صادق اور امین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا, اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, یہ بتاؤ میری اس بات کو مان لو گے. کہنے لگے ہاں, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جھوٹ جہاں بولیں. سرکار نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, اگر تم میرے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو یاد رکھو ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. یہ جن کی پوجا پاٹھ کا سلسلہ تم جاری رکھے ہوئے ہو ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. جب یہ اعلان سنا تو تمام قریش جن میں سب سے زیادہ بڑبڑانے والا ابو لہب تھا یہ سخت ناراض ہو کر اور اول فول بکتے ہوئے یہاں سے چلے گئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا ایک واقعہ تھا جو آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کیا. اب اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے چوتھے سال میں. سورہ حج کی آیت کریمہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا آپ علل اعلان اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کے پیغام کو پہنچائیے. چنانچہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرما دیا. اعلانیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا جس کی وجہ سے تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورے کا پورا عرب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کے مصائب کے پہاڑ توڑے جانے لگے. مظالم کی آندھیاں چلا دی گئیں. ظلم و ستم کی کون سی ایسی داستان تھی جو یہاں میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کا دامن تھامے ہوئے ان معاندین اسلام کا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طویل سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں. وہ طویل سلسلہ ابتدائی مرحلے کو اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جتنا بھی وقت گزرا یہ سارے کا سارا وقت صبر اور شکر کے ساتھ گزارا گیا. تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب بن ارت کی پیٹھ کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر زخموں کے نشانات نہ ہوں، حضرت یاسر زخموں کی تاب نہ لا سکے شہید کر دیے گئے، حضرت سمیہ جامع شہادت نوش کر چکی، حضرت مصعب بن عمیر ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور اس انداز میں کہ جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے گئے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہی دل خراش واقعات مکہ مکرمہ والے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں جس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب علل اعلان دعوت دینے کا حکم دے دیا گیا آپ نے حرم کعبہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کے نام کے ڈنکے بجانے کی نیت سے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا گیا، مختلف گھروں میں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. ایک مرتبہ حرم کعبہ میں کچھ سرداران قریش جمع ہوئے، آپس میں غور و فکر کرنے لگے کیا انداز اختیار کیا جائے کہ ہم اسلام کا جو سلسلہ بڑھنا شروع ہوا اس کے آگے بند باندھ سکیں. دیکھو سارے کے سارے معاملات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ایک ایک چیز تم دیکھ رہے ہو. ہم نے تکالیف دی، وہ تکالیف سہتے ہوئے بھی اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے اپنے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے. کون سا ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ ان کی تبلیغ کا سلسلہ اور دعوت اسلام کا سلسلہ موقوف ہو جائے. آپس میں گفتگو چل رہی ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے یار اصل چیز جو ہے نا، اصل چیز اس کی تلاش کی طرف بڑھو، مسئلے کی تہ میں جاؤ. انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. عام طور پر جو بھی کام کیا جاتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مشن یا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. ممکن ہے یہ عزت کی طلب میں کر رہے ہوں، جاہو جلال اور جاہو منصب درکار ہو، سرمایہ داری اور دولت یہ ان کا مطمع نظر ہو, اور یہ دولت کی طلب میں, جاہ کی طلب میں, منصب کی طلب میں, عزت کی طلب میں, شہرت کی طلب میں یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی سرداری چاہتے ہوں. تیسری وجہ ایک اور بھی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ایسا انداز اختیار کر کے مکہ کے کسی بڑے گھر میں رشتے کی صورت ہو سکے گی. اپنے تئیں جتنی عقل تھی اس حساب سے ہی سوچنا تھا, تو یہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ گفت و سنید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے, اور ان حضرات نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا. کہنے لگے, عتبہ تم بڑے فصیح اللسان ہو, بلیغ البیان ہو, اور تمہارا گفتگو کا جادو, اس کا سارے کا سارا مکہ معترف, ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں, موقع تلاش کرو, اور موقع تلاش کر کے نہ جا کر ان سے کھلی کھلی بات کرو, آخر وہ چاہتے کیا ہیں, ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کا مقصود کیا ہے, مطلوب کیا ہے, ان کے اہداف کیا ہیں, جا کر بات کرو تاکہ حقیقت حال کھل کر سامنے آئے. عتبہ یہ موقع کی تلاش میں رہا, یہاں تک کہ ایک جگہ پر اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں پا لیا. موقع اچھا تھا, کوئی آس پاس نہیں ہے, یہ آگے بڑھا اور جا کر کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہی جو وہاں مکہ کے حرم میں, وہی باتیں جو صحن حرم میں بیٹھ کر کی گئی تھیں, یہ عزت کے طالب ہوں گے, یہ جا کر طالب ہوں گے, یہ منصب کے طالب ہوں گے, یہ شہرت کے طالب ہوں گے, یہ بڑے گھر میں شادی کے طالب ہوں گے, یہ مکہ کی سرداری چاہتے ہوں گے, یہ جتنی باتیں کی گئی تھیں نا, وہ ساری کی ساری باتیں عتبہ ابن ربیعہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ مانگیں گے نا آپ کو ہم پیش کر دیں گے. آپ کو سرداری چاہیے, ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں. آپ کسی اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ گھر بتائیے ہم آپ کا رشتہ کرواتے ہیں. آپ کو دورہ چاہیے, آپ بتائیے کتنا سرمایہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, جو مانگیں گے دیا جائے گا. لیکن یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے نا, اس سلسلے کو موقوف کر دیں. باطل کا ایک انداز یہ بھی ہے, بندہ خرید لو. باطل کا ایک انداز یہ بھی ہے, نوٹ کی بوریاں کھول دو, درہم و دینار کی بارش کرو, اور لوگوں کو اصل مشن سے ہٹا کر اپنے کام پہ لگا لو. لیکن عتبہ ابن ربیعہ کو کیا خبر کہ یہ کس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ تو سید الانبیاء ہیں نا, اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ تاج, جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑی. وہ بڑے سے بڑا تاج, بڑے سے بڑا منصب, جس کی طلب میں بڑے بڑے سرداران جہاں خاک چھانتے رہے, سرکار تو سرکار ہیں, محبوب کے غلام کو بھی اگر اس کی دعوت دی جائے نا, تو وہ بھی پاؤں سے ٹھوکر مار کر اس کو ایک طرف کر دے, اور کبھی بھی اس تاج کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھے. امیر اہل سنت سے آپ نے یہ شعر سنا ہوگا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جب محبوب کی گلی میں بسنے والے وہ اس تخت سکندری پر تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ کی ان باتوں میں آ جائیں؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ تو ویسے ہی محبوب خدا ہیں, اور کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا, یہ تو ساری کی ساری صدقہ ہی اسی محبوب کا ہے. جب یہ سارا انہی کے قدموں کا صدقہ ہے, انہی کی عطا ہے. حدیث مبارکہ فرمایا گیا, اعلموا ان الارض للہ ورسولی, جان لو یہ ساری کی ساری زمین یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. جب یہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا, تو یہ کیا پیش کرنے کے لیے آیا تھا, اور یہ کس چیز کی لالچ دینے کے لیے آیا تھا؟ بہرحال جب عتبہ کی باتیں مکمل ہوئی نا, تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنیہ کی تلاوت شروع فرمائی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ غور کیجئے, جب یہاں ہمارے اجتماع میں کوئی اچھا کاری تلاوت قرآن کر رہا ہو, مجمع پر ہو کا عالم ہوتا ہے, سختے کی کیفیت ہوتی ہے, اور بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے, یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں، یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے یہ تلاوت کرنے والا اس محبوب کا امتی ہے، اور جب وہ نبی جو خود صاحب قرآن ہے وہ تلاوت کرتے ہوں گے تو عظمت و شان کا عالم اور اس ماحول کا عالم کیسا ہوتا ہوگا. سرکار نے تلاوت کرنا شروع کی. عتبہ جب یہ آیات قرآنیاں سنتا ہے، یہ ہے بڑا فصیح اللسان، ہے بڑا بلیغ البیان، ہے بڑا ساحر البیان، اور اس کو خطیب عرب لوگ کہا کرتے تھے، اس کے بیان کا جادو چلا کرتا تھا. عتبہ نے جب کلام الہی سننا شروع کیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، بدن کا بال بال خوف خدا سے لرزنے اور کانپنے لگا. لیکن مزید کلام الہی سننے کے بجائے اس نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا، سرکار کے دہنے مبارک پر رکھا، اور کہتا ہے آپ کا اور میرا جو رشتہ داری کا تعلق ہے نا، میں اس تعلق کا واسطہ دیتا ہوں، آپ بس کر دیجئے، مزید اس کلام کی تلاوت نہ کیجئے گا، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے. عتبہ برگاہ رسالت سے نکلا، دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا روب بیٹھ چکا تھا. یہ اپنے سرداران قریش کے پاس گیا، ان کے سامنے جا کر بیان کرنے لگا کہ سنو، میں آج ان کو مل کر آیا، میں ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا، تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ جو کلام وہ سناتے ہیں نا، وہ جادو نہیں ہے، وہ کہانت نہیں ہے، وہ شاعری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر کوئی عجیب کلام ہے کہ جس کی لذت اور چاشنی کا عالم ہی کچھ اور ہے. میری رائے یہ ہے اور تمہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ جو کرتے ہیں نا انہیں کرنے دو. دیکھو اگر سارے عرب میں وہ غالب بھی آ گئے، ہیں کس خاندان کے؟ خاندان قریش سے، ہم بھی قریشی ہیں، ہمارے اپنے خاندان کی عزت بڑھے گی، ورنہ یہ عرب کی طرف بڑھیں گے، اپنے پیغام کو لے کر آگے نکلیں گے. اہل عرب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود ان کو فنا کر دیں گے، تمہیں آگے بڑھنے کی حاجت نہیں ہے، تم چپ کر کے ایک طرف ہو جاؤ. عتبہ تو مشورہ دے کر ایک طرف ہو گیا، لیکن قریش کے سرکش کافروں نے یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایزار ثانیوں میں مزید آگے بڑھنے لگے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روڑے اٹکانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرنے لگے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے تئیں جو جو کوششیں کی جا سکتی تھیں، جب وہ ساری کوششیں مکمل ہو گئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رستہ نہ روکا جا سکا، تو یہ سرکار کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، آ کر وہ سارا ماجرا بیان کیا، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، دیکھو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ اس انداز میں ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ابو طالب تم ان کو سمجھاؤ. جب یہاں بات کی گئی تو ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. لیکن سرکار نو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دعوت اسلام کا سلسلہ اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا. یہ تمام سرداران قریش مل کر ابو طالب کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا پھر تم رستے سے نکل جاؤ، ہم جانے اور وہ جانے، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. ابو طالب نے جب یہ سارا انداز کلام سنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں، میرے بھتیجے جس انداز میں دشمن آج مجھ سے بات کر کے گیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس پیغام کو چھوڑ دو، اس پیغام کو روک دو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے گھر سے یہ آواز سنی، فرمایا چچا اللہ کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مشن سے, اپنے مقصد سے, ہدایت کی دعوت عام کرنے سے جو پیار تھا, دلی لگن تھی, وہ آج ہمارے سامنے ہے. کیسی کیسی تکلیفیں آئیں, کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا, اور کس کس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا, لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ ترک نہیں فرمایا. یہاں تک کہ کتنے ہی واقعات اس طرح کے ہوئے اور کیسے کیسے حالات پیش آئے. شعب ابی طالب میں جانے کا واقعہ وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اعلان نبوت کے ساتویں سال مکہ مکرمہ کے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, حضرت حمزہ, حضرت عمر جو کہ اہل مکہ کے بہادر ترین افراد میں سے تھے, یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. غیظ و غضب اور زیادہ بڑھنے لگا. ان حضرات نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ سرکار کے خاندان سے بائیکاٹ کیا جائے. یہاں تک کہ معاہدے طے کیے گئے, اصول بنائے گئے, خاندان بنو ہاشم میں کوئی بندہ شادی بیاہ نہیں کرے گا, کوئی شخص ان کے ہاتھ کسی قسم کا کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ میل جول بند, سلام کلام ترک, اور ملاقات اور بات چیت بھی ختم کر دی جائے. کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر نہ جائے. اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی شرائط ذکر کی گئی. منصور ابن اکرمہ اس نے معاہدہ لکھا, سرداران قریش کے دستخط کروائے اور کعبے پر آ کر اس معاہدے کو آویزہ کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک دن, دو دن, تین دن نہیں, تین سال کا عرصہ آپ ایک گھاٹی میں قیام فرما رہے, جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. سرکار وہاں قیام فرما رہے اور کیفیت یہ تھی کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں آ سکتی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان کے افراد نے درختوں کے پتے, سوکھے چمڑے چبا چبا کر یہ وقت گزارا. یہاں سے چھوٹے اور ننے منے بچوں کے رونے کی اور بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپنے کی آوازیں باہر آیا کرتی. تین سال کا عرصہ اسی گھاٹی میں گزارا گیا. یہاں تک کہ یہ معاہدہ جو منصور ابن اکرمہ نے دیوار کعبہ کے ساتھ آویزاں کیا تھا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی کہ وہ سارے معاہدے کو دیمک چاٹ کر چلی گئے. اس وقت اس تحریر میں میرے رب کے نام کے سوا کوئی چیز درج نہیں. جب کر دیکھا گیا, جا کر دیکھا گیا تو واقعی ایسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اس کے بعد مطعم ابن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ دیا. اہل مکہ کے لوگوں میں سے کئی افراد کے دلوں میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نرمی پیدا کی, اور یوں اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد اس گھاٹی سے تین سال کے بعد باہر آئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسلام کی نشر و اشاعت میں, اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو قربانیاں پیش کی, ان کا کچھ بیان, کچھ مختصر سا حصہ سننے کی سعادت حاصل کی. یہ دین بڑی مشقتوں کے ساتھ اور بڑی تکلیفیں جھیلنے کے بعد ہمارے تک پہنچا. ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں پیش کی. اس دین کی شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. طرح طرح کی مصیبتیں, طرح طرح کی آزمائشیں ان نفوس قدسیہ نے جھیلی. آئیے ہم بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, خود بھی نیکی کی راہ پر چلیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بنیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے, ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ آئیے اپنی اصلاح کا سامان کریں اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے چلے جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مسلمانوں کا بچہ بچہ شاید غالب اکثریت جانتی ہوگی۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہم مدنی چینل پر بارہا سنتے رہتے ہیں۔ یہ مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ آئیے اسی مدنی مقصد کو، اسی مقدس جذبے کو ہم بھی اپنے دل کی آواز بنائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اعمال صالحہ کی طرف قدم بڑھائیں، اور جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی انعامات پر عمل، یہ دونوں مدنی کام اپنے کاموں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔